अब यहाँ से आगे रुकू से बाद वाली नमाज का तज़किरा है। रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद तकबीरे तहरीमा की तरह दोनों हाथ कंधों तक उठाना मसनून है। इसे रफुल यदैन कहते हैं। 3 या 4 रकतों वाली नमाज में दूसरी रकत से उठने के बाद भी रफुल यदैन करना मसनून है। अन नाफेन रदी अल्लाहु अन्हो, अन नबन उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा, कान इजा दखल फिस सलाती कब्बरा व रफा यदैही व इजा रकअ रफा यदैही व इजा काला समय अल्लाहु लिमन हमीदह रफा यदैही व इजा काम मिनर रक अतैनी रफा यदैही व रफा ज़ालिक इब्न उमर इलन नबी ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत नाफ़े रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हो जब नमाज शुरू करते तो अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथ उठाते, और जब रुकू करते तो दोनों हाथ उठाते, और जब रुकू से उठने के लिए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते तो फिर दोनों हाथ उठाते, और जब 3 या 4 रकतों वाली नमाज में 2 रकतों के बाद उठते तब भी दोनों हाथ उठाते, और फरमाते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह किया करते थे। तो आप देखिए कि यह हदीस बहुत वाज़ेह है, और इस मज़मून की बहुत सारी रिवायात सही अहादीस की किताबों में हमें मिलती हैं। तो रफ़ुल यदैन का मौजू जो है वो भी अमूमन हमारे कल्चर में मुख्तलिफ ही है। अक्सरियत जो है वो नहीं करती, कुछ करते हैं, और कुछ जो नहीं करते वो ये ज़रूर मानते हैं कि अल्लाह के नबी कभी करते थे कभी नहीं करते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि जो ये बात कहने वाले हैं उनसे अगर पूछा जाए कि फिर आपका क्या ख्याल है, क्या आप भी कभी करते हैं कि कभी नहीं करते, फिर आप बिल्कुल क्यों नहीं करते। तो इस मौजू के ऊपर पूरी किताबें लिखी गई हैं, हमारे सामने हदीस मौजूद है, ये सही बुखारी की रिवायत है, और मेरे महदूद से इल्म के मुताबिक सही बुखारी में 7-8 हदीसें ऐसी हैं कि जिसमें सहाबी अल्लाह के नबी की नमाज़ को बयान करते हुए बयान करते हैं कि आपने रुकू से पहले और रुकू से बाद अपने हाथों को उठाया। अब देखिए कि नमाज शुरू होते हुए तो सभी करते हैं ना, उसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं, पीछे क्या रह गया रुकू में जाते हुए और रुकू से उठते हुए और तीसरी रकत के लिए खड़े होते हुए। ये तो मैंने देखा है कि जो लोग रफुल यदैन करते भी हैं उनको भी ये मसला नहीं मालूम होता अमूमन कि जब तीसरी रकत के लिए आप खड़े हों, मसलन मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं, 2 फ़र्ज़ पढ़ चुके, तशहुद में बैठे, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद खड़े हुए तो दोबारा अल्लाह अकबर करना होता है। ऐसे लगता है कि जैसे हमारी नमाजें जो होती वो 2-2 रकत की नीयत से हम लोग शुरू करते हैं, तो जैसे पहली दफ़ा अल्लाह अकबर कहना लाजिम होता है तकबीर तहरीमा की तरह, इसी तरह हर 2 रकतों के बाद इसको दोहराना होता है। तो तीसरी रकत चाहे 3 रकतों वाली नमाज हो या 4 वाली हो तो उसमें भी खड़े होके करना ये मसनून है। तो हमारे सामने हदीस मौजूद है, हम इसको अगर समझ के तो फिर इसमें मानने में कोई कबाहत नहीं। दिल में कुछ सवाल उठ सकते हैं, आज तक तो किया नहीं, कोई बात नहीं, आज से शुरू कर दें। हर अमल नेकी का इंसान कभी ना कभी शुरू करता है। अगला सवाल है कि हमारे ख़ानदान में कोई नहीं करता, तो कोई बात नहीं, आप अपने ख़ानदान में पहले बन जाएं। फिर उससे अगली बात है लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, अल्लाह के नबी की बात को के ऊपर अमल पर नाराज़गी है, ये चंद दिन की रहेगी फिर ठीक हो जाएगी। क्या लोग हमसे इतने कंसर्न हैं, क्या लोगों को हमारी इतनी फिक्र है? दिन में आप कितनी दफ़ा हाथ उठाते हैं, कभी किसी ने इसके ऊपर आपको टोका या रोका? पता नहीं क्यों जब नमाज की बात होती है तो छोटी छोटी बातों पे एकदम खून गर्म होने लगते हैं। जिसको बात समझ आ गई है वो कर लेगा, जो नहीं करता वो ज़रूर एक दफ़ा सोचे कि कल क़यामत के दिन जब इतनी अहादीस सामने आएंगी तो उसके जवाब में उसके पास क्या जवाब होगा। दैट्स इट, उस वक़्त कोई किसी की बात करने के लिए और सुनने के लिए नहीं आएगा, और उसके बाद भी कोई ना माने तो फिर अल्लाह का और उसका मामला है, इसमें बहुत ज़्यादा बात की ज़रूरत ही नहीं है। اور رفع الیدین کرنے کا طریقہ بھی تھوڑا سا نوٹ کیجئے کہ بعض لوگ یہ بھی ٹھیک نہیں کرتے، بلکہ میں دیکھے بعض لوگ اپنے مسئلہ کی بنیاد ہی یہ چند مسئلے بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جی ہم رفع الیدین کرتے ہیں اور تم لوگ نہیں کرتے، ان کو بھی دیکھے بس ان کا ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی جیسے مکھی نہیں اڑاتے، اللہ اکبر، ایسے نہیں کرنا. اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ شولڈرز ہیں نا، تو جیسے ہم کھڑے تو اللہ اکبر، یہ دونوں ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے قبلے کی طرف، ان کا یوں کرنا یوں کرنا، یا بعض لوگ پھر یوں کرتے ہیں دکھا دکھا کے، یہ بھی نہیں کرنا. بس اتنا ہوتا ہے کہ آپ ہلکا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بغل تھی وہ کھل جاتی تھی، یعنی یہ بھی نہیں کہ بالکل سمٹ کے آپ یوں کریں، اور بہت بھی نہ کھلے، نارمل رہتے ہوئے بس ایک دفعہ ہاتھ کھڑے کریں اور اتنے. اب اس کو یوں کر کے کھڑے کرنا، بعض لوگ ان کو کانوں میں ڈالتے ہیں، بعض ناپتے ہیں، کچھ بھی ایسی بات نہیں، سمپل ہے. ہوتا کیا کہ جب کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے تو جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر وہ اور ایگزیجوریٹ کر کر کے دکھاتے ہیں، تو وہ بھی ایک قسم کی حد سے آگے نکلنے والی بات ہے. سمپل ہاتھوں کو جہاں تک کوئی اوپر کر سکتا ہے وہ کر لیجئے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اس بات کو معلوم ہونے کے بعد اگر اس نیت سے کریں گے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو آپ کو اپنی زندگی میں ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کا اجر بھی ملے گا، اور کتنا اجر ہے؟ 100 شہیدوں کا اجر ہے. اور یہی اصل میں ہمارا عمل ہونا چاہیے ساری زندگی کے لیے، صرف نماز نہیں، ہر معاملے میں جہاں اللہ کے نبی کا حکم آ گیا مان لیا، اب وہ بات اللہ کے نبی کی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک ہی بہت ہے. آپ دیکھیے کہ 247 روایتوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے رفع الیدین پہ، ایک روایت بہت ہے میرے عمل کے لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا تو میں کیوں نہ کروں. صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کی محبت میں اتنے چور تھے کہ وہ کھاتے بھی اسی طرح سے تھے جیسے آپ کھاتے تھے، وہ تو ٹوائلٹ میں بیٹھتے بھی اس طرح تھے جیسے اللہ کے نبی بیٹھتے تھے. کجا یہ کہ نماز کے اندر کسی بات کا پتہ چل جائے اور انسان وہ نہ کرے. ایک موقع پہ آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی جوتی اتار دی، کیونکہ جوتی پہن کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، موجود ہے جب ایسا موقع آئے. تو مسجد نبی چونکہ کچی تھی اور باہر سے لوگ آتے تھے، تو جوتے ان کے بیچاروں کے ہوتے بھی اسی طرح کے تھے جیسے ہماری تقریباً ساکس ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی بھی پڑھ رہے تھے، باقی بھی پڑھ رہے تھے. آپ نے نماز کے دوران اپنی جوتی اتار دی، بس آپ کو یہ کرتا دیکھا اور صحابہ نے بھی اتار دی. جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا تم نے کیوں اتاری؟ میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے. یعنی آپ کو نہیں پتہ چلا کہ نجاست لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خبر دی، آپ نے اس نجاست کی وجہ سے اتاری، تو تم نے کیوں اتاری؟ کہا بس آپ کو کرتا دیکھا تو کر لیا. کتنا پیارا دین ہے، اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جو اللہ کے نبی کر رہے تھے ہم وہی کریں گے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. رکوع اور سجدے کی متعدد مسنون تسبیحات میں سے دو یہ ہیں. عن حذیفہ بن الیمانی رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رکع سبحان ربی العظیم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں سبحان ربی العظیم میرا عظیم رب پاک ہے 3 مرتبہ کہتے سنا، اور سجدے میں سبحان ربی الأعلیٰ میرا بلند رب پاک ہے 3 مرتبہ کہتے ہوئے سنا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. اور یہ تسبیح ہم کثرت سے کہتے ہیں، عموماً ہمارے کلچر میں جو بھی لوگ نماز سیکھے سکھائے جاتے ہیں تو وہ یہی تسبیح پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں، جن میں ایک اور کیا ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في ركوعه ركوعه وسجوده. اب یہاں سے آگے تسبیح کے لفظ ہیں، اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ تسبیح کہا کرتے، سبوح قدوس رب الملائکتی والروح. اسے مسلم نے روایت کیا. ہم میں سے کبھی کسی نے یہ پڑھی نہیں پڑھی نا، کیونکہ ہمیں شروع سے نہیں بتائی گئی. تو اب یہ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح پانچ سے زائد دعائیں جو میں جانتی ہوں رکوع کے اندر پڑھنے والی دعائیں ہیں، اور اتنا مزہ آتا ہے نا مختلف دعائیں پڑھ کے، ایسے لگتا ہے کہ ایک دفعہ بات کی تو ایک طرح تعریف کی، دوسری کی تو دوسری طرف کی، ورنہ انسان کا ذہن ایسا ہے کہ ایک وہ مشین کی طرح چلتا ہے، سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، کسی کو نہیں پتہ کہا کیا. اس کو ہی اگر ڈھنگ سے کہہ لینا تو اللہ کی بلندی اور اس کی بزرگی کا دل میں گہرا اثر پیدا ہوگا. تو جب آپ سبحون قدوسن کہتے ہیں ایسے لگتا ہے دل بھر گیا. سبوح فعول کا وزن ہے، بہت ایگزیجوریشن ہے، سب سے زیادہ جس کی تسبیح کی گئی. یہ وہی لفظ ہے جس سے سبحان ہے، سبحا یسبحو تسبیح، لیکن سبوحن بہت منہ بھر کے تسبیح کرنے والی کیفیت لگتی ہے. قدس ہے تو اسی سے قدوس ہے، رب الملائکہ فرشتوں کا رب ہے، اتنے بڑے فرشتوں کا رب ہوگا وہ خود کتنا بڑا ہوگا. وہ روح، اچھا جبرائیل کا بھی وہ رب ہے. یعنی بندہ مومن سوچتا جاتا ہے اور اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نقش گہرے سے گہرا ہوتا جاتا ہے. رکوع میں دونوں ہاتھ مضبوطی سے گھٹنوں پر رکھنے چاہیے، رکوع میں دونوں بازو پھیلانے چاہیے. یعنی رکوع کرنے کے لیے بھی بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو بس ہلکے سے ٹچ کر رہے ہوتے ہیں گھٹنے کے ساتھ، بالکل ایسے گرپ کی طرح پکڑنا چاہیے، جیسے آپ یہ جو آپ کی انگوٹھا ہے اس کو باہر کی طرف کر کے یوں، یعنی فیل ہو کہ آپ اپنے گھٹنوں کو پکڑ رہے ہیں. قال ابو حمید رضی اللہ عنہ فی اصحابہ امکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ من رکبتیہ. حضرت ابو حمید صحابی کہتے ہیں جب رسول اللہ رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے گھٹنے مضبوط پکڑ لیتے. اسے بخاری نے روایت کیا. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکعو فیدعو یدیہ على ركبتيه ويجافي بعضديه. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور اپنے بازو پھیلا لیتے. بازو پھیلانے سے مطلب یہ کہ بازو بالکل سمٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، تھوڑے سے کھلے ہوئے، یعنی جیسے کھلنے کا احساس ہوتا ہے اور بغلیں تھوڑی کھلنے لگے. تو اس صورت میں جب آپ گھٹنوں کو پکڑتے ہیں تو بہت صحیح پکڑتے ہیں، اور اگر آپ سمیٹ کے پکڑیں گے تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ پھر گھٹنے کے خم میں آنے کا ڈر ہوتا ہے نا. تو طریقہ کیا کہ بالکل سیدھے کھڑے ہوں اسٹریٹ، اور اپنے آپ کو رکوع میں یوں کریں کمر جیسے سیدھی ہو جائے، اگلی حدیث سے ہمیں یہ چیز دکھے گی، اور ہاتھوں کو بالکل گھٹنوں کے اوپر یوں رکھیں جیسے ٹائٹ کرنے والی کیفیت ہوتی ہے. اور پتہ نہیں اسی سے شاید اللہ تعالیٰ پھر بڑی عمر میں گھٹنوں میں درد ہی نہ کرے. ہاں جب ایک بندہ خود اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اور آپ دیکھیے کہ ایک ایک ایکشن کا اثر پڑتا ہے. جب دن میں 17 رکعتوں میں اور سنتوں اور نفلوں میں اس سے ایکسٹرا جب ہم اپنے گھٹنوں کو روز خود اچھی طرح سے دبائیں گے تو کیا پتہ ہے کہ ان کے اندر جو ایکسٹرا گروتھ ہے یا وہ دوسری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نہ کرے یا واللہ عالم، لیکن بظاہر آپ خود بھی جب بہت تھکے ہوں تو کبھی آپ نے اسٹریچ کیے بالکل جھک کے اسٹریچ کرتے ہوئے، جتنا آپ اپنے ہاتھوں کو اور گھٹنوں کو اکڑاتے ہیں ٹانگوں کو اتنا ہی زیادہ آپ کو اس میں سکون ملتا ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکار یا بے مقصد نہیں ہے. حالت رکوع میں کمر سیدھی اور سر کمر کے برابر ہونا چاہیے، اونچا ہو نہ نیچا. سر کمر کے برابر کیسے ہوگا یہ دیکھیے، اگر اپنے ہاتھ کو سیدھا کریں یہ آپ ہے، یہاں سے یہ جو آپ کا حصہ ہے یہ مڑنے والا یہ آپ کا حصہ ہے، یعنی یوں یہ آپ سیدھا اور یہ کیفیت ہونی چاہیے. یعنی اوپر یہ دیکھیں یہ میں انگلیوں پہ اگر پینسل رکھ رہی ہوں تو یہ ٹک رہی ہے، لیکن اگر میں یہ انگلیاں یوں ٹیڑھی کر دوں گی تو پینسل گر جائے گی، اور اگر میں یوں کر دوں گی تو ادھر گر جائے گی. یعنی اس یقی مظہرہ سیدھی، کہ اس کو اگر کوئی اوپر کچھ رکھے تو وہ سیدھا ہو. کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے یعنی اتنا چھوٹا سا رکوع کرتے ہیں کہ پورا جھکتا بھی نہیں، یہاں کر کے بس یوں، اور کچھ ذرا کرنے لگیں تو پھر زیادہ کرتے ہیں، بالکل بیلنس ایگزیجوریشن سے باس ہوتے ہوئے. اس کی دلیل ان عائشہ رضی اللہ عنہا. اب اس میں نا پیچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ڈاٹس ہیں نا، اس کا مطلب کہ حدیث پیچھے سے چل رہی تھی تو طوالت کی وجہ سے یہاں وہ نہیں رکھی، صرف وہ حصہ یہاں نقل کیا جا رہا ہے جس کا تعلق رکوع کے ساتھ ہے. وکانا اذا رکع لم یشخص رأسه ولم يصوبه ولیکن بین ذالک، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب رکوع فرماتے تو اپنا سر کمر سے نہ اونچا کرتے نہ نیچا کرتے، بلکہ سر اور کمر دونوں برابر رکھتے. اسے مسلم نے روایت کیا. رکوع سجود اطمینان سے نہ کرنے والا نماز کا چور ہے. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسوأ الناس سرقة من الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، بدترین چور نماز کا چور ہے. لوگوں نے پوچھا، اللہ کے نبی، نماز کی چوری کیسے؟ فرمایا، نماز کا چور وہ ہے جو رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا. اسے احمد نے روایت کیا. اس سے بھی آپ دیکھیے کہ کتنی ضرورت ہے نا اپنی نمازوں کو دیکھنے کی. عموماً خرابی جو ہوتی ہے وہ رکوع اور سجدے میں ہی ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک صحابی آپ کے سامنے نماز پڑھنے لگے، انہوں نے پڑھی تو آپ نے ان کو کہا کہ پھر پڑھو. انہوں نے پھر پڑھی، پھر کہا پڑھو. تین دفعہ آپ نے ان کو نماز پڑھائی. آپ نے کہا تم نے نہیں پڑھی. یہ نہیں کہا غلط پڑھی، خراب پڑھی. آپ نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری بار پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، میں تو اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا. تو پھر آپ نے ان کو بتایا کہ جب بھی رکوع کرو، سجدہ کرو، کوئی بھی رکن نماز کا ادا کرو تو اس کو بڑے اطمینان اور سکون سے کرو. جلدی جلدی کرنا اور بھاگم دوڑ میں یہ سوچنا کہ میں جلدی سے 17 رکعت پڑھ لوں، وقت تھوڑا ہے میرے پاس، اطمینان اور سکون سے اگر انسان فرض پڑھ لے اور اسی کو اگر سکون سے پڑھے اور باقی نماز کو اپنے حساب سے پڑھ لے تو وہ اس سے بہتر ہے جو جلدی جلدی پڑھتے ہیں. بعض دفعہ تو دیکھا گیا کہ نفل تک پڑھنے کے لیے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ چاول اوپر رکھے ہوئے پکنے کے لیے، تو اسی کے دوران میں نے مغرب کے فرض، سنن، نفل پڑھنے، اور اب چونکہ دیر ہوئی ہے اگر تو چاول خراب ہو جائیں گے، تو وہ رکوع پہ رکوع، سجدے پہ سجدہ. یہ درست طریقہ نہیں ہے. آپ خود اپنے آپ کو سوچیں، آپ کے سامنے کوئی آئے اور آ کے ایسی حرکتیں کرنے لگے، آپ کو کیسا لگے گا؟ جب ہم یہ سوچ رکھتے ہیں نا کہ نماز میں میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آدھی سے زیادہ نماز تو صرف اس فیلنگ سے ٹھیک ہو جائے گی. کیسی لگتی ہوں گی جب میں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہوں؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ نماز کے اندر اطمینان اور خشوع جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے.